بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے تعلیم دینے کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، اس میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، چونکہ وہی اثر انداز ہوتی ہے اس کے جذبات پر، اس کے ارادوں پر، اس کے عزائم پر، اس کے کاموں پر، اس لیے قرآن پاک جگہ جگہ انسان کی سوچ کو صحیح کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ذہین، پڑھے لکھے اور بزنس میں، کاروبار میں بہت ترقی رکھنے والے، بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے مالک، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو وہ ہم سے مس نہیں ہو سکتی. اگر کسی چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی سپر ہے اور صحیح ہے، اور جس کو جو چیز مناسب نہیں ہوتی، اہمیت نہیں رکھتی، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے. تو ان کے نزدیک ان کا کسی چیز کو چوز کر لینا اور ان کا کسی چیز کو ترجیح دے دینا، یہ اس کے صحیح غلط ہونے کا ایک ان کا انداز ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، ذہنیت ہوتی ہے. اس کو اللہ پاک نے دور فرمایا. کافروں نے یہ کہا تھا جب دین کی بات ان کے سامنے لائی گئی، ایمان کی بات لائی گئی، کہ اگر یہ مذہب صحیح ہوتا، بہتر ہوتا مذہب کی بات، تو پھر دوسرے لوگ ہم سے آگے نہ نکل سکتے. لو کان خیر ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ. اگر یہ بات بہتر ہوتی کہ مذہب میں کوئی ترقی ہے، مذہب میں کوئی کامیابی ہے، مذہب میں کوئی یعنی صحت ہے، تو پھر ہم جیسے ذہین اور فطین اور سمجھدار جو چھوٹی چھوٹی بھلائیوں تک کو ہم کور کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، وہ کیسے ہم سے چھوٹ جاتی مذہب جیسی خوبی؟ یہ اہمیت کی چیز نہیں ہوتی اصل میں، اس وجہ سے ہم اس کو توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے، فرمایا کہ جاہل لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. اس طرح کے مضامین قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں. اس میں ایک بات سمجھائی گئی ہے، وہ بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اصل انسان کی فہم جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، سمجھ انسان کی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک سمجھ وہ ہے جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے، معاشیات ہیں، اقتصادیات ہیں، اکنامیکلی ہے، پیسوں کا جمع کرنا ہے، پیسوں کو کمانا ہے، پیسوں کے نفع نقصان کو پہچاننا ہے، بزنس کے نشیب و فراز کو جاننا ہے، موقع محل کو پہچاننا ہے، کون سی چیز میں زیادہ فائدہ ہے، کون سی چیز میں نہیں ہے. تو یہ جو فہم ہوتی ہے دنیا کی سمجھ ہوتی ہے. اور ایک سمجھ ہوتی ہے دین کی، کہ زندگی کو پہچاننا، زندگی کے انجام کو پہچاننا، زندگی کے بنانے والے کو پہچاننا، زندگی کے بارے میں جو نظام اس زندگی کے خالق نے، مالک نے بنایا ہے، اس کو پہچاننا، اور جو صحیح بولنے والے ہیں ان کے صحیح والوں کو پہچان کے صحیح والوں کی بات کو لینا، یہ الگ فہم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے آدمی بہت ترقی کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل صفر ہوتا ہے. مذہب کے معاملے میں ایسے لوگ جو بہت بڑے سائزدہ گزرے ہیں، آپ کو دہریاں ملیں گی، اللہ ہی کو نہیں مانتے. ایسے لوگ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کارخانوں والے، کمپنیوں کے مالک، اور تعلیم کے اعتبار سے لائر بھی ہیں، جناب والا سائنسداں بھی ہیں، اور جناب والا انجینئر بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بہت کچھ ترقی کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بتوں کے پجاری ہیں، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ نامعقول قسم کے عقیدے اپنے بنائے ہوئے ہیں. کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، کسی نے اللہ کی بیوی بنایا ہوا ہے، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے اللہ کے رشتے دار بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی مخلوقات کے اندر جوڑ دیتا ہے نفع و نقصان کو، کہ صاحب یہ مورتی کی پوجا کریں گے تو شادیاں ہو جائیں گی، یہ مورتی کی پوجا کریں گے تو رزق مل جائے گا، یہ مورتی کی پوجا کریں گے تو بزنس خوب چلے گا، یہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں تو اولاد ہو جائے گی، مختلف قسم کے ایسے عقیدے ہوا کرتے ہیں. حالانکہ یہ اپنے دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑے ذہین و فہیم ہیں، بہت فطین ہیں، ان کی عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھنے والا سوچے کہ صاحب کتنا ذہین آدمی ہے، لیکن اس میں بالکل نہیں چلتی اس کی عقل کہ میں کیسی نامعقول حرکت کر رہا ہوں. ہندوستان میں رہنے والوں کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جو بتوں کے پجاریوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کہ ان لوگوں کی حرکتوں میں اور وہ حرکت کرنے والوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. جو حرکت کرنے والے ہیں وہ حکومتوں کے چلانے والے ہیں، وہ کمپنیوں کے چلانے والے ہیں، پوری دنیا میں نام کما رہے ہیں، لیکن حرکت ان کی ایسی ہے کہ گائے کا پیشاب پئیں گے، گائے کا پیشاب جو ہے نا مٹھائیوں کے اوپر چھڑکتے ہیں، مٹھائی کی دکان میں گائے کے پیشاب کی پوجا سے مٹھائی کی دکان کی افتتاح ہوتی ہے، اسی لیے ہم لوگ عام طور پر غیر مسلموں کی دکان کی مٹھائی نہیں کھاتے وہاں پہ، کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے بڑے طبقے میں یہ عادت ہے کہ وہ پیشاب لے کے گائے کا چھڑکتا ہے مٹھائی کے اوپر، اور وہ اس کو تبرک سمجھتا ہے، بتوں کے سامنے جاتے ہیں چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، وہ جوڑا ہوا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں روزی مل جاتی ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اولاد مل جاتی ہے، اور اس میں اتنی چھچوری حرکتیں ہیں کہ سنائی نہیں جا سکتی نام نارمل حالات میں عام لوگوں کے سامنے، اولاد کے واسطے جو چھچوری حرکت ہوتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اپنی بیویوں کو لے جا کے کیسی حرکتیں مندروں میں کرا رہے ہوتے ہیں، اچھی دماغ ہے ان کا ویسا، کیوں؟ اس واسطے ذہن بٹھا لیا ایک بار، اور اللہ کی بھی ایک عجیب عادت ہے اس میں، بندہ اپنا ذہن جدھر جوڑ لیتا ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ادھر ہی سے مل رہا ہے، دیتے اللہ ہی ہیں۔ اب جو مورتیوں کی پوجا کر کے ایک رزق کی پوجا کرنے کا ایک مہینہ ہوتا ہے ان کا، پیسے کی پوجا، تو اس میں ذہن میں ہے کہ فلاں مورتی کو جا کے پیسہ چڑھائیں گے، دان دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جس چیز کے ساتھ انہوں نے اپنا عقیدہ جوڑا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز دیکھو کیا ہے، وہ نام ہے خالی، وہ صرف نام ہے، انہیا الا اسماء سمیتموہا، نام ہوتے ہیں۔ اب کسی کا نام کچھ مورتی رکھ دیا، کسی کا نام گنیش رکھ دیا، کسی کا نام رام رکھ دیا، کسی کا نام راون رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا ہے، اور مختلف قسم کی مورتیاں، مختلف قسم کے ان کے سر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیز تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، جو چیز بنی ہوئی ہے، ایک شیپ دیا ہوا ہے انہوں نے، اسٹیچو جو بنا ہوا ہے، پتھر کا بھی ہوتا ہے، مٹی کا بھی ہوتا ہے، لکڑی کا بھی ہوتا ہے، تو اب جس شیپ کو انہوں نے کوئی نام دیا ہوا ہے، یہ بھگوان ہے، یہ خدا ہے، یہ قوت رکھتا ہے اپنے پاس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کے سامنے مٹھائی رکھو اور مکھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے بہتر تم ہو کہ تم دیکھ، تمہارے پاس ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو ایسی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھتی بھی ہوں، تمہارے پاس ایسے ہاتھ ہیں جو حرکت کرتے ہیں، ان کو بھی ہاتھ لگے ہوئے لیکن وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، ان کو کان ہے وہ سنتے نہیں، تمہارے پاس تو ایسے کان ہیں جو تم سنتے بھی ہو، تم تو ان سے ہزار درجے بہتر ہیں کہ وہ تمہیں پوجا کرتے، اگر پوجا کی بیس یہی ہوتی ہے تمہارے، ان کو پوجا کرنے کا کیا تک بنتا ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ یہ جو زمانے میں خیال پایا جاتا ہے دنیا داروں کا کہ یہ مذہب جو ہے یہ بس ویسے ہی بیچ میں لا لیا گیا ہے، اخلاق کے لیے ہے، لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، اپنے عقیدے خود سے لوگوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، اس کی کوئی اللہ کو ماننے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے یہ جو مختلف قسم کی تدابیر ہم کرتے ہیں یہ کافی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اللہ کے اصول ہیں بنائے ہوئے، میں کس سے راضی ہوتا ہوں کس سے راضی نہیں ہوتا ہوں باریک باریک چیزوں میں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ چیز پہ میں راضی نہیں ہوتا، یہ چیز پہ میں راضی ہوتا ہوں، چونکہ ہم اللہ کو راضی کرنا اپنی طرف سے ممکن نہیں ہے، اللہ پاک خود سے کس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ ان کے بتانے سے ہی پتہ چل سکتا ہے، تو اس لیے یہ دونوں باتوں کی الگ الگ تقسیم، یہ حامیمات کے اندر جو مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ بھی خاص طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی اور مسلمانوں کو بہت دھیان سے سننے کی ہے، وہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی تعلیم کا مقصد صرف دنیا رکھتے ہیں، عجیب جملہ ہے، ذالک مبلغہم من العلم، علم کا جو مبلغ ہے اگر کسی کا صرف دنیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اتنا سخت جملہ ہے سورہ نجم کے اندر جو آج ہمیں پڑھ کر سنایا گیا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہمارے ذکر سے غافل ہے اور دنیا کی زندگی ہی مقصود ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے علم کا منتہا یہی ہے، یہی اس نے پڑھا ہے، پڑھا اسی لیے ہے، پڑھ کے یہی کر رہا ہے، ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون راستے سے ہٹ چکا ہے، یہ جملہ جس پیرے اس میں جس انداز میں بولا جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے، ایسی تھاٹ رکھنے والے راستے سے ہٹ چکے ہیں، صحیح ڈگر پہ نہیں ہیں یہ لوگ، تو اس لیے اللہ پاک نے جو علم دیا ہے ہمیں اپنا وہ علم رکھنے کا ہے، سب سے پہلی چیز مینٹالٹی ہوتی ہے، ذہنیت ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، تھاٹ ہوتی ہے کہ آدمی کے دماغ میں کیا چیز ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے وسائل تو ہے، اور دنیا کا جو وسائل حاصل کرنے کا جو علم ہے اس کو ہم علم کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن علم اصلی وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ علم جو آدمی سیکھے گا اور اس کے مطابق جو اپنے عمل کو لائے گا وہ علم والا ہے، اور نہیں تو وہ جاہلیت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے پہلے کے وقت کو جاہلیت کہا جاتا ہے پورا. اس پورے وقت کو جاہلیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو سب کچھ تھا، ہزار ہزار سال کی تہذیبیں تھیں رومن امپائر کی، اور اسی طریقے پر یعنی قیصر اور کسرا کی جو دو بڑی مملکتیں تھیں، جیسے اس زمانے میں آج امریکہ اور رشیا ہے، ویسے اس زمانے میں روم اور ظاہر ہے قیصر اور کسرا تھے، ادھر روم ادھر ایران، یہ دونوں سلطنتیں تھیں بڑی بڑی، ہزار سال کی تہذیب ان کے پاس تھی. اس زمانے کے بنائے ہوئے عمارتیں آج تک لوگوں کے واسطے حیرت میں ڈال دینے والی ہیں، وہی عجائبات دنیا میں سے بنے ہوئے ہیں اس زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں. تعمیرات کا فن نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے، علاج معالجہ نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے. دنیاوی لین کی جو سوچ، بڑے بڑے برج بنانا، ڈیم بنانا، قوم سبا نے جو ڈیم بنائے تھے کوئی کیا بنائے گا؟ قرآن پاک میں ان کے ڈیم کی تعریف کی گئی، آپ اندازہ فرمائیے. تو یہ جو یہ علم تھا اس زمانے میں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں باغوں کے بنانے کی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اور فلاں کی اور فلاں کی، دواؤں کی، ایسے ایسی دوائیں، اب ٹھیک ہے اس وقت جو ایلوپیتھک آ گئی ہے ہمارے پاس، اس کی نوعیت ذرا بدل گئی ہے کہ وہ کیمیکلائز کر کے چیزوں کو ست نکال کے کیا جانے لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزوں کی جڑی بوٹیوں کی خصوصیتوں کو جاننا، پہچاننا، ان کی تاثیروں کو اختیار کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اتنا گہرا فن، اتنا بڑا فن تھا اس زمانے میں. یہ افلاطون کا اور جناب والا یہ جالینوس کا اور اسی طریقے پر یہ دوسرے بڑے بڑے گزرے ہیں حکما اس وقت کے، اتنے ماہر تھے اپنے فن کے کہ یعنی لوگ شسدر ہو جاتے ہیں اور علاج ایسا کرتے تھے، ایسے انداز میں علاج کرتے تھے. میں نے سنا ہے اکبر کو دوا کھانے کی عادت نہیں تھی، حکیم صاحب ادھر ادھر کے پہنچ جاتے تھے بادشاہوں کے پاس میں، تو اس نے کہا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، علاج کرنا ہے تو میرے کو بغیر دوا کھلائے کے کرو. تو ایک حکیم صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ دوا کھائیے، آپ ہم آپ کا علاج کریں گے، آپ کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں. اس نے ایک لکڑی بنائی، اس لکڑی کے اندر سوراخ بنایا اور اس میں دوا کی ایسی چیزیں بھر دی کہ اکبر کو ٹہلتے ہوئے چھڑی ہاتھ میں پکڑنے کی عادت تھی، رول ہاتھ میں پکڑنے کی عادت تھی. کہنے لگا آپ یہ پکڑیے، یہ آپ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، اس میں جتنی دوائیں آپ کو چاہیے اس انداز سے میں نے بھری ہیں کہ برابر آپ کے جسم پر افیکٹ کریں گی، اور کرتی تھی. بڑے ماہرین تھے، ایسے نسخے ان کے پاس تھے، ایسی دوائیں ان کے پاس تھی، انسانیت کے اعتبار سے سب کچھ تھا، لیکن وہ زمانے جاہلیت ہے. وہ زمانے کو کیا کہا جاتا ہے اسلام میں؟ وہ زمانے جاہلیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زمانے علم کیا ہے؟ زمانے علم وہ ہے جہاں سے وحی آئی ہے. جب سے وحی آئی، وحی کا علم آیا، وہ زمانے علم ہے. تو جس کے پاس علم ہوگا، وحی کا علم ہوگا، تو ان کے پاس علم ہے. جن کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، جملہ بہت سخت ہے مگر بولنے کی مجبوری ہے، وہ سب جاہل ہیں، وہ جہالت میں جی رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب جہالت کا نشہ انسانوں پر آ جائے گا تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. جب مسلمانوں میں جہالت کا نشہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب الدنیا. جہالت کا نشہ جب آ جائے گا اور دنیا کی محبت کا نشہ جب آ جائے گا تو اللہ کی مدد بینہ ختم ہو جائے گا. بھئی یہ تو زمانہ علم کا ہے، جبری طور پر پڑھایا جاتا ہے، ایجوکیشن پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، کتنے اہتمام سے بچوں کو اسکول ڈراپ کرتے ہیں، پک کرتے ہیں وہاں سے، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ دی جاتی ہے، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے قریب جیسے جیسے جا رہے ہیں جہالت کا نشہ بڑھتے جا رہا ہے. وہ کیا جہالت ہے؟ وہ جہالت یہ ہے کہ جو حقیقی علم ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کو ایزی لیتے ہیں، پڑھ لیا، معلومات لے لی نہیں. جیسے دنیاوی باریک سے باریک باتوں کے اندر نزاکتوں میں آدمی لحاظ رکھتا ہے، ویسے دین کے اندر نہیں رکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ذہن دیا گیا حامیمات کے اندر خاص طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم نازل فرمایا ہے اس علم کو سنجیدگی سے لو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو. ایک دوسرا اور دیا گیا ہے، ایک جو موٹیو ہوا کرتا ہے آدمی کا سوچنے کا، وہ بھی ایک فہم خاص دی گئی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ جب تک نہیں بنے گا, محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ جب تک نہیں بنے گا جب تک لوگوں کی اجتماعی زندگی میں کامیابی نہیں آتی. ہمارے پاس محبت کی بنیاد پیسہ ہے, ہمارے پاس محبت کی بنیاد جاب ہے, محبت کی بنیاد ہمارے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے, محبت کی بنیاد ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں, نفرت کی بنیاد اس سے ہٹی ہوئی ہے. جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند, جو اللہ کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند, چیزوں میں ہو یا اعمال میں ہو یا انسانوں میں ہو. جس کی اللہ سے نہیں بنتی اس کی ہم سے بھی نہیں بنے گی, جس کی اللہ سے بنتی ہے اس کی ہمارے سے بنے گی. صحابہ کی تعریف میں یہی بات فرمائی گئی, آج جو پڑھا گیا اس میں حضرات صحابہ کی تعریف پر ایک رکوع ہے پورا, اس میں یہ فرمایا گیا ہے والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہوتے ہیں, مہربان ہوتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, اپنی جان دے دیں گے لیکن دوسرے کو پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کریں گے. اور ایسا کیا صحابہ نے, صحابہ کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جان دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے چاہتے یہ ہیں کہ چند گھوٹ حلق کے اندر چلے جائیں, لیکن سامنے سے آواز آتی ہے کہ مجھے پانی, تو یہ آدمی کہتا ہے جو آدمی زخمی ہے کہ اس کو پانی پلا دو, مرنا تو مجھے ہے ہی, جاتے جاتے ایک ثواب ہی لیتا جاؤں, جاتے جاتے اپنے بھائی پر ایثار کرتا جاؤں, قربانی دیتا جاؤں. وہاں پہنچے تو وہاں سے قریب میں ایک آواز آئی پانی کی, انہوں نے کہا کہ وہاں ان کو پلا دو, میرا کیا ہے اب تو میں مرنے ہی والا ہوں. وہاں تیسرے کے پاس پہنچے تو چوتھے کی آواز آئی, پانچویں کی آواز آئی, چھٹے کی آواز آئی, ساتویں کی آئی. ساتویں کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا, چھٹے کے پاس آئے تو وہ بھی جان چکے تھے, پانچویں کے پاس آئے تو وہ بھی ان کی بھی جان نکل چکی تھی, پہلے کے پاس آئے ہوتے ہوتے تو اس کی بھی جان نکل چکی تھی, کٹورے کا پانی جو ہے جوں کا توں رہ گیا. اور ساتوں صحابہ نے, شہید ہونے والے صحابہ نے ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دے کر ایثار کر کے پیاسی جان دے دی. رحماء بینہم, مسلمانوں کے اندر جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم نہیں آئے گا, ہمدردی نہیں آئے گی, اس وقت تک ان میں موافقت نہیں آ سکتی. جب موافقت نہیں آتی تو ان کے آپس کے سرپٹول ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ کیوں نہیں آتی, یہ ذہن ہونا پڑتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے, کلمہ ہے اس کے پاس, میرے پاس بھی کلمہ, اس کے پاس بھی کلمہ, یہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان, لہذا نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا میں, نہ اس کے مال کو نقصان پہنچا سکتا, نہ اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا, اور جو اللہ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا کبھی بھی. آپ کتنا ہی اس کو اپنا بنائیں, وہ آپ کو کتنا ہی اپنا بولے, وہ بولنے کی بات ہے خالی. قرآن پاک جگہ جگہ صاف صاف الفاظ میں بتا رہا ہے یہ صرف بولنے کی بات ہے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں ہوتی ہیں, دل کے حال کو میں جانتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں دل کے حال کو میں جانتا ہوں کہ دلوں کے اندر کیا ہے. تو تمہاری کسی سے محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ بن جائے, ذاتی اغراض نہ رہیں. وہ جو ہے نا اصل اندرون کے مذہب کا نام ہے, اندرون سے ایک مذہبی احساسات ہوتے ہیں, مذہب کی زندگی ہوتی ہے, ورنہ مذہب مردہ ہوتا ہے. مذہب کے یعنی مردہ مذہب میں غیرت نہیں ہوتی, بے غیرت ہوتا ہے آدمی, اس کا دین جو ہے بے غیرت ہوا کرتا ہے. زندہ مذہب اگر ہے تو اس کے دین کے اندر غیرت بہت ہوا کرتی ہے, اور وہ اللہ کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی وجہ سے آدمی جوڑتا ہے کسی سے, جڑتا ہے کسی سے, اللہ کے رسول ٹوٹتا ہے, پھر آدمی کا اس سے کوئی رشتہ ناتا تعلق باقی نہیں رہتا ہے. ایک یہ بات فرمائی گئی اس میں. اسی طریقے پر یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو ہم دین کے لیے محنت کرنے کو کہتے ہیں, جان و مال لگانے کو کہتے ہیں, تو جت کی جان بھی چلی جائے دین کی خاطر تو یہ مت سمجھو کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی اور اس کے حالات بگڑ گئے. نہیں, اس کے حالات تو بننے کا وقت شروع ہوا, ہم اس کے حالات بنائیں گے, ہم اس کو روزی دیں گے, ہم اس کو رزق کا انتظام کریں گے. اللہ فرمائے جو مر گیا ہمارے راستے میں اس کی روزی ہم دیں گے. بھائی کہاں سے دیں گے, وہ تو مر چکا ہے. بھائی اصل روزی تو جب شروع ہونے والی ہے, جب اسباب نہیں ہوں گے. یہاں تو ہے نا کہ بھائی محنت کرو, پیسہ لاؤ, پیسہ لاؤ, پیسہ لانے کے بعد میں پیسے سے چیز خریدو, چیز خریدنے کے بعد میں اس کی روٹی بناؤ, سالن بناؤ, کھانا بناؤ, یہ بناؤ, وہ بناؤ, کھاؤ. ایک ایسی دنیا میں انسان کو جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے جہاں پہ کمائی کے نقشے نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں کہ آپ کہیں سے پیسے لیں, کہیں دکان نہیں ہے کہ پھر دکان سے جا کے غلہ لیں, اور کہیں غلہ نہیں ہے کہ وہ غلہ اٹھا کے آپ اپنے گھر میں لا کے پکا کے کھائیں. کھانا وہاں ہے آدمی کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے قربان ہو گیا ہم اس کو روزی کا انتظام کرنے والے ہیں جہاں اسباب نہیں ہوں گے, اور جو ہمارے لیے قربان ہو گیا اس کے حالات ہم بنائیں گے. ہم یہ جاب کے حال کو, اور جناب والا ٹیکسوں کے حال کو, اور جناب والا صحت کے حال کو, اور تھوڑا بہت جو ہے نا پریشانی جو آ جائے کرتی ہے, کمفرٹیبل جو ہماری لائف متاثر ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے, اس کو ہم حال سمجھتے ہیں. حال یہ نہیں ہوگا, حال وہ ہے جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اکیلا ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ولقد جئتمونا فرادا, اکیلے ہمارے پاس آؤ گے, کوئی چیز اس کے پاس میں نہیں ہے. اب اس کو ہزاروں لاکھوں سال گزارنے ہیں, حال تو وہاں بننا ہے اصل آدمی کا، وہاں شیلٹر کی ضرورت ہے، وہاں لباس کی ضرورت ہے، بغیر دکان کے، بغیر کپڑے کے، اور کپڑا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جانے والا ہے. ابو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو الگ رکھا کہ میرے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا، پھر سارے انسانوں کو ان کے اپنے اپنے دین کے اعتبار سے کپڑا دیا جانے والا ہے. وہاں شیلٹر کی ضرورت ہے، وہاں لباس کی ضرورت ہے، وہاں کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہاں سختی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، وہاں سانپ سے، بچھو سے، آگ سے، مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک سورہ ہم نے ابھی پڑھا ہے جاسیہ نام کا، اس کا نام سورہ جاسیہ ہے. جب میدان حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے، اور اپنے اپنے اس میں ہوں گے، الجھنوں کے اندر ہوں گے، تو جہنم اپنی گردن نکالے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی وہ جہنم ہے، اور کتنی بڑی اس کا منہ، اور کتنی بڑی اس کی گردن ہے کہ میدان حشر کے سارے انسانوں تک اس کی ریچ ہے. مطلب یہ ہے کہ پوری زمین پہ لوگ جب جمع ہوں گے اور سارے بر اعظم مل جائیں گے، پوری زمین ایک ہو جائے گی، اور اس کو پتلا کر دیا جائے گا کہ اتنی موٹی زمین پہ لوگ نہیں آ سکتے. جیسے اس وقت یہ پیڑا بنا ہوا ہے، اس وقت اس کی روٹی بنا دی جائے گی، کاغذی روٹی جیسے ہوا کرتی ہے، پتلی کر دی جائے گی، اور صرف انسانوں کو اپنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. تو یہاں سے پورے دوسرے ایشیا بھی، اور جناب آسٹریلیا بھی، اور ادھر افریقہ کے ممالک بھی، اور ادھر رشیا اور چائنا کے ممالک بھی، یہ پوری زمین پہ سارے انسان ہیں. جہنم اپنی گردن نکالے گی اور ہر آدمی تک اس کی ریچ ممکن ہوگی. کتنا بڑا منہ اس کا ہوگا، کتنی بڑی اس کی گردن ہوگی، اور کہے گی کہ مجھے اللہ نے ہر تکبر کرنے والے پر اور اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے پر مسلط کیا ہے. یہ کہہ کر وہ ایسا چننا شروع کر دے گی لوگوں کو کھانے کے لیے جیسے پرندہ اپنے دانے کو چپتا ہے. حضور نے فرمایا جب لوگ اس منظر کو دیکھیں گے تو میدان حشر میں کوئی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا، سارے کے سارے ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے گھٹنے کے بل گر جائیں گے. جاسیہ کہتے ہیں گھٹنے کو، گھٹنے کے بل بیٹھ جانے کو، گھٹنے کے بل کوئی آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا ہیبت اور پریشانی کی وجہ سے. وترا کل امت جاسیا، تم دیکھو گے کہ ساری کی ساری امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اس وقت پریشانی میں، اس وقت کی پریشانی سے بچنا ہے. وہ اس دن جو ہے نا، وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، ایسے حالات اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں کہ جس کا گمان بھی انسان کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے بھید باہر آنے والے ہیں، سارے اسرار پلٹ دیے جانے والے ہیں. یوم تبل السرائر، جو اندر کی بات ہے وہ باہر لائی جانے والی ہے، جو اعمال چھپے ہوئے تھے وہ باہر آنے والے ہیں. تو وہ جو بھیدوں کے کھلنے کا دن ہے، وہ حال ہے انسان کا کہ اس میں اللہ پاک کی مدد ہو جائے، اس میں وہ بچ جائے. اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ کے دین پر چلو گے تو روزی کا انتظام ہم کریں گے، تم اللہ کے دین پر چلو گے تو تمہارے حالات ہم بنائیں گے. تمہاری جان بھی اگر چل جائے گی اس دنیا میں ہمارے لیے، تو یہ مت سمجھو کہ تم برباد ہو گئے، تمہاری فیملی برباد ہو گئی، تمہارا کچھ نہیں رہا. نہیں نہیں نہیں، ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کے حالات کو سنبھالے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور جنت میں داخل کرے گا جس کا ان کو تعارف کرایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اس لیے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کے کام میں لگو. اگر اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا جب اصل تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اس طرح کے مضامین سے یہ سورہ حامیمات جو ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے فہم کو صحیح فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.